إذا ظهرت البدع والفتن وسبة صحابي فليزيل العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأي مقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جرامي قدر سامعين، گفتگو کا سلسلہ اکیلا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ عنوان سے جاری ہے. اس مقدس عنوان پر بہت کچھ میں آپ حضرات کے سامنے اب تک اپنی معلومات کے مطابق پیش کر چکا ہوں. قرآن و سنت کے واضح دلائل یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو. عقیدے کا صحیح ہونا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی نعمت. اسی سلسلہ گفتگو میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عقائد میں سب سے عام عقیدہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. اللہ کے عالم کو، رب العالمین کو ہر لحاظ سے، اس کے ہر صفت میں، اسے بھی مثال سمجھنا ایمان کا حصہ ہے. اور ہر لحاظ سے اسے شریکوں سے پاک منزہ سمجھنا مومن کی علامت ہے. سرور عالم علیہ الصلات والتسلیم نے قرائے عرض پر سب سے پہلا خطبہ اور پہلی تقریر جن الفاظ میں فرمائی، وہ الفاظ آج تک کتب حدیث کے مقدس اور آپ میں محفوظ ہیں. خاتم المعصومین نے پوری قوم واضح لفظ میں یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہاری کامیابی یقین. لا الہ الا اللہ یہ عربی الفاظ ہیں اور عرب اس کے مفہوم اور معنی سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں. یہ لفظ سنتے ہی سرکار انبیاء مخالفت شروع ہو گئی.
اللہ
اور مخالفت بھی ماں زبانی کلامی نہیں رہی بلکہ مشرقین عرب ظلم اور تشدد پر اتر آئے. معصوم نبی کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے پریشان کرنے کا عزم کر لیا. مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں آگ کا چلنا مشکل بنا دیا گیا. راہ چلتے ہوئے آگ پر پتھر برسائے جاتے, گالیاں دی جاتی, اعوذ باللہ پاگل کہا جاتا, مجنون کہا جاتا, شاعر کہا جاتا. آپ کو شہید کر دینے کے پروگرام بڑے بڑے پیمانے پر بنائے گئے. بد اخلاقی کی انتہائی کہ گلی کوچوں کا کوڑا کرکٹ اور گندگی اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس گھر میں پھینک دی جاتی. اگر آپ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں تو اس حالت میں گویا انہیں چین نہیں تھا. اونٹوں کی گندگی اوجڑی اٹھا کے آپ پر ڈال دی جاتی. جو بھی ایمان لاتا اس کا چلنا بھی مکہ کی
پر مشکل ترین بنا دیا جاتا ہے. اسے ہر طرح ستایا جاتا ہے. مار پیٹ کی انتہا ہو گئی. حتا کے آج تاریخی دورات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر پر ایمان لانے والوں کا ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ گرم تیل میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے. اور ایک طبقہ صحابہ رسول کا وہ بھی تھا کہ جن کے وجود سے چمڑی ادھیڑی جاتی تھی. خواتین اسلام نے سیدہ زمیرہ کا نانی نانی اس نگران میں آج بھی نمایاں نظر آتا ہے کہ انہیں دو اونٹوں سے باندھ کر چیر دیا گیا. کوئی مرد ایمان لایا اس کے ظلم, کوئی خاتون ایمان لائی اس کے ظلم. خدائی اسلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات دن پریشان, اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لفظ الہ کو عرب دنیا بخوبی سمجھتی تھی کہ یہ لفظ ہر لحاظ سے جانے اور غیر اللہ کی عبادت سے ماں سے اللہ کی پوجا سے منع کر رہا ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کی تعریف کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم الہ کا مفہوم کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ الہ وہ ہے جو کسی آدمی بھی کسی کا محتاج نہ ہو. آپ ہر شاعر پہ قادر ہو, ابدی اصلی ہو, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کوئی شاعر کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. ہر وقت ہر لمحہ وہ ہر ایک شور و پکار آوازاری گڑگڑاہٹ اور ارتجاع کو سنتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں آ سکتا کہ اسے پکارنے والا پکار رہا ہو اور وہ اس کی پکار سے واقف نہ ہو غافل ہو ایسا کوئی لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں آ سکتا, الہ کے لیے نہیں ہو سکتا. الہ وہ ہے جو ہر وقت ہر چیز سے واقف ہو, اپنے پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہو. صرف یہ نہیں کہ سنیں بلکہ ابھی اگر اس نے پکارا نہیں ہے تو اس کی پکار سے پہلے جانتا ہو کہ یہ پکارے گا, یہ بھی جانتا ہو کہ کب پکارے گا کس وقت پکارے گا. یہ بھی جانتا ہو کہ کتنا عرصہ بعد پکارے گا. ابھی انسان کے اپنے دل میں خیال میں بھی وہ چیز نہ آئی ہو جو اس نے کل چل کے اپنے خالق سے مانگنی, اسے بھی جانتا ہو کہ یہ چیز مانگے گا, جو ابھی مانگنے والے کے خیال میں نہیں آئی. یہ علاج اسے ہر چیز معلوم, سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں, خلوت جنت کی تمام کاروائیوں سے برابر آگاہ ہو, زمین و آسمان کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہ ہو اور کوئی مخلوق اس کی تخلیق سے باہر نہ ہو, اسے علاج ہے. علاج کے مفہوم میں کسی شامل ہے وہی تنہا ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہر جگہ اپنی شایان شان اپنی عظمت و رفعت کے مطابق موجود ہو. کوئی علاقہ ایسا نہیں مانا جائے گا کہ جہاں اللہ نہ ہو. یہ علاج کے لفظ کا مفہوم ہے اور یہ کہ ہر وقت ہر جگہ ہر لڑا موجود ہو یہ علاج کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا جو کہ تنہا الہ ہے یہ خاصہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا. میں سادے لفظوں میں دلیل عرض کرتا ہوں جو بخوبی سمجھا. قرآن و سنت سے جو چیز غیر مبم الفاظ میں سامنے آئی ہے اور بڑی واضح ہو کر وہ یہ کہ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ پیغمبروں کا ہے اور پھر پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اونچا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے. سے بڑی کوئی ہستی اللہ کی پوری تعینات میں اللہ کے وہاں سوا نہیں, چاہے وہ مخلوق جن سے تعلق رکھے چاہے ملائکہ سے چاہے انسانوں سے. اللہ کی جتنی مخلوق زمین و آسمان میں یا عالمین میں موجود ہے اس سب میں سب سے اونچی ذات اللہ کے ماں سوا اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لا يمكن الصناع کما کان حق بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ مقام عظمت ہے اور سب سے زیادہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رتبے کو سامنے رکھ کر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی موجود ہو سکتی ہے یا ہے تو پھر وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اور اگر واضح دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ محمد رسول اللہ کی ذات بھی ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ موجود نہیں تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ پھر یہ خاصہ ہے اللہ کا کہ اس کے سوا کوئی اور ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر یہ خاصہ نہ ہوتا اور اللہ کے سوا کسی اور میں یہ صفت پائی جا سکتی کہ وہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہو تو یقیناً پھر یہ رتبہ محمد رسول اللہ کو مل جانا چاہیے تھا اگر یہ اللہ کا خاصہ نہ ہوتا. اگر یہ ارادہ کی خصوصیت نہ ہوتی تو پھر یقین محمد رسول اللہ کو یہ رتبہ حاصل ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ سے بڑی کوئی ہستی اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے نہ آئندہ آئے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو محمد رسول اللہ کو تو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی اور ایسی ہستی آئے کہ جسے یہ رتبہ حاصل ہو جائے تو یہ خاصہ اللہ کا نہیں رہے گا. تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جو محمد رسول اللہ کے برابر ہو یا ان سے بڑی. مخلوق میں کمالات کے لحاظ سے فضائل و درجات کے لحاظ سے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے علم اور فن کے لحاظ سے حسن اور جمال کے لحاظ سے محمد رسول اللہ سب سے بڑے بھی ہیں اور آخری بھی. اب کوئی ایسی ہستی نہیں پیدا ہو سکتی جو علم میں آپ سے بڑی ہو محمد رسول اللہ سے, عقل و فن میں آپ سے بلند ہو, حکمت و دیانت میں آپ سے اونچی ہو, تقدس اور شرافت میں آپ سے آ رہا ہو, شجاعت و بہادری میں آپ پر فوقیت رکھتی ہو, ایسی کوئی ہستی جو اس نے جمال کے لحاظ سے آپ سے بلند والا ہو اب پیدا نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے پتا چل گیا کہ جو مقام یا جو رتبہ محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے وہ مقام وہ رتبہ اللہ کا خاصہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص حماقت کرتے ہوئے اس رتبے کو کسی اور نے مان لیتا تو وہ انسان الہ کا منکر ہو کر مشرک تصور کیا جائے گا. الفاظ میرے سمجھ آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن میں اسے آسان کروں گا. بات پوری طرح ذہن میں جگہ پکڑ سکے. میں نے عرض کی ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہونا اللہ کا خاصہ ہے. الہ کی خصوصیت ہے اور اس خاصے کو کسی اور میں تسلیم کرنا شرک ہے. یہ رت ذہن میں رہنے چاہیے. دلیل کے طور پر میں نے بڑی سادہ اور واضح سی مثال یہ دی ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اونچی ہستی محمد رسول اللہ کی. اگر یہ مقام اور رتبہ محمد رسول اللہ میں پایا جائے تو پھر تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے، الہ کا خاصہ نہیں. کیونکہ اگر الہ کا خاصہ ہوتا تو یہ محمد رسول اللہ میں نہ آتا، کیونکہ الہ ایک. لیکن اگر یہ مقام اور رتبہ محمد رسول اللہ کو دیا حاصل نہ ہو کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہیں تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے، الہ کی خصوصیت ہے. ورنہ یہ پیغمبر خاتم الانبیاء کو آخری نبی کو ضرور عطا ہو جاتی، اس لیے کہ آپ سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں اور آئندہ آئے گی نہیں. اور جتنے اعلیٰ کمالات مخلوق کو عطا کیے جا سکتے تھے اللہ عطا کر سکتا تھا، وہ تمام کمالات محمد رسول اللہ کو عطا کر دیے گئے. اس لیے کہ ان کے بعد نبوت کے اختتام کرنا ہے تو جتنی بھی فضیلت کسی کو دی جا سکتی تھی وہ محمد رسول اللہ کو عطا کر دی گئی. تو اب اگر کوئی کمال محمد رسول اللہ میں بھی نہیں پایا جاتا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کمال مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خاصہ اللہ کا ہے، یہ خاصہ الہ کا ہے. اس لیے چونکہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں تو کسی دوسرے کو ہر وقت ہر جگہ ہر جگہ ہر لمحہ موجود بھی نہیں مانا جائے گا. تو گویا دلیل اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو خاصہ محمد رسول اللہ نے، جو صرف جو منقبت جو کمال جو فضیلت محمد رسول اللہ نے بھی نہیں ہے، وہ کمال الہ کا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ ہے. اگر وہ اللہ کا خاصہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ نے وہ کمال ضرور پایا.
خصوصاً محمد رسول اللہ کی ذات گرانی قدر، کیا یہ آپ میں فضیلت، یہ کمال آپ میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا خاصہ یہ نہ رہا، پھر کوئی اور بھی ہر جگہ موجود ہو سکتے. اور اگر یہ خاصہ، اگر یہ کمال محمد رسول اللہ میں بھی نہ ہو تو پھر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ورنہ یہ محمد رسول اللہ میں ضرور آنا چاہیے. تو جب قرآن کریم سے پوچھا جاتا ہے، معلومات لی جاتی ہے تو قرآن بڑے واضح لفظ خاتم الانبیاء کی معراج کو بیان کرتا ہے، بڑے دو ٹوک لفظوں سے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور پھر اس معراج کی غرض اور اس کی وجہ اور اس سفر کی ضرورت بھی بتلائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات بھی ہر جگہ موجود نہیں تھی. 15 پارا شروع ہو رہا ہے انہی الفاظ. آپ قرآن کھول کے پڑھیں اور اپنے صحیح عقیدے کو تازگی بخشیں. کہنا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات سبحان الذي پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اسرا بعبدی الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات سبحان الذي پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اسرا بعبدی اپنے بندے کو سیر کرائی. سبحان الذي اسرا بعبدی وہ ذات مقدس ہے منزہ ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا رات کے تھوڑے حصے. لیلا کے لفظ پر دو زبریں آئی ہوئی ہیں جسے کلام عرب میں تنوین تقلیل کہا جاتا ہے. کم سے کم وقت قلیل سے قلیل وقت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو سحر کرائی. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک رات کے تھوڑے حصے میں رات کے بہت کم حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی اس ذات نے جو پاک ہے. اور مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ قرآن میں بیان ہے. اس سے اگلا سفر حدیث میں موجود ہے. مسجد اقصا کی بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس مسجد اقصا وہ ہے الذي باركنا حوله کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں. باركنا حوله اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اس کے ارد گرد. مسجد اقصا کا تذکرہ آیا تو بات کہتا جاؤں آج پاکستان ایک گروہ جس کا کوئی تعلق ایمان اسلام قرآن اور قبلہ اول کے ساتھ نہیں ہے وہ سیاسی اسسٹنٹ کے طور پر
مسلمانوں میں اپنے آپ کو منافقانہ شریک رکھنے اور شامل رہنے کے طور پر اور اپنے آپ یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم مومن اور مسلمان اور قبلہ اول کی آزادی چاہتے ہیں اور اس عنوان سے وہ ملک اور قوم و معاشرے اپنے ایمان اور اپنی اہمیت گویا اجاگر کرنا چاہتے ہیں. میری مراد اس فرقے سے فرقہ ہے شیعہ جو خمینی کے اشارے پر سیاسی نعرے کے طور پر پاکستان کی دیواریں سیاہ کر رہا ہے, القدس القدس کے نام سے سیاہ کر رہا ہے, قبلہ اول کی آزادی کا چیمپئن بن رہا ہے. حقیقت خمینی اور اس کی پوری ذریت کو قبلہ اول کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قبلہ اول کی آزادی کے ساتھ اس گروہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. باقی دلائل کو سرست بے شک چھوڑ دیجئے, صرف اس پہ نگاہ رکھیے دنیا اسلام کا ہر فرد جانتا ہے کہ فلسطینی مسلمان طویل عرصہ سے قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. فلسطینی مسلمان مدت دراز سے بیت المقدس کی واگزاری کے لیے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, وطن سے بے وطنی اختیار کر رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں, جو بین الاقوامی حالات پہ نگاہ رکھتا ہے یا جس کو مسلم قوم کے جذبات و احساسات سے تعلق ہے یا جو قومی مسائل قومی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے, وہ ہر مسلمان کے حقیقت سے آگاہ ہے کہ فلسطینی مسلمان قبلہ اول کی آزادی اور آگزاری کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس حقیقت سے بھی ہر مومن اب آگاہ ہو چکا ہے کہ انہی فلسطینی مسلمانوں پر سب سے زیادہ اللہ کی اس وسیع زمین پر اگر کسی نے تاریخ ساز جبر کیا ہے, اگر کسی نے تاریخ ساز ظلم کیا ہے, تو وہ خمینی اور اس کے گماشتے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ شیعہ عمل ملیشیا فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے ان کا محاصرہ کرتے, اور محاصرہ اتنا سنگین ہے کہ آج تک تاریخ کے صفحات پر اس قدر سنگین محاصرہ نہیں ملتا, نہ اتنا ظلم ہلاکوں کی داستان میں ملتا ہے, نہ اتنا ظلم چنگیز کی تاریخ میں ملتا ہے, نہ اتنا ظلم نمرود کی تاریخ میں ملتا ہے, اور نہ اتنا ظلم, نہ اتنا جبر, نہ اتنی زیادتی فرعون کی تاریخ میں ملتی ہے. آپ ان تمام ظالموں کی تاریخ پڑھیں, ان تمام جابروں کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں, یہ بے شک حقیقت ہے. فرعون کا ظلم اور جبر ایک مثالی جبر تھا, اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں.
ہلاک ہوا چنگیز کا ظلم و جور بھی ایک تاریخ ساز ظلم تھا، اس حقیقت سے قطعاً انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کی ورق گردانی کر جائیے، جو ظلم شیعہ امن ملیشیا نے قبلہ اول کی، بیت المقدس کی، مسجد اقصا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے فلسطینی مسلمانوں پہ کیا ہے، یہ ظلم اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا۔ میں تاریخی اعتبار سے آپ کو چیلنج کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کی مثال تاریخ کے صفحات پر پوری 14 صدیوں میں، بلکہ جب سے اولاد آدم نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اس دن سے آج کے دن تک، اتنا تاریخ ساز ظلم آپ کسی بھی ظالم اور جابر کے دور میں پیش نہیں کر سکتے۔ جس کو گمان ہو کہ اس سے بڑا ظلم بھی دکھایا جا سکتا ہے، وہ زور صرف کرے، یہی گھوڑا یہی میدان، اور وہ ثابت کر دے کہ جو شیعہ عمل ملیشیا نے ظلم فلسطینی مسلمانوں پہ کیا، اس قسم کی نظیر پہلے بھی کسی ظالم کے دور میں ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے مایوسی ہوگی، ایسا کوئی ظلم و جور اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ اور وہ ظلم کیسا ظلم تھا فلسطینی مسلمانوں کا، جو بیت المقدس کی آزادی چاہ رہے ہیں، جو بیت اللہ کی واہ گزاری چاہ رہے ہیں بیت المقدس کی، اور جو قبلہ اکبر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں شیعہ عمل ملیشیا نے اپنے محاصرہ میں رکھا اور کئی دن تک محاصرہ میں رکھا، اور محاصرے کا عالم یہ تھا کہ کوئی چیز کھانے کی، کوئی چیز پینے کی ان تک نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے اپنی جان کو تحفظ دینے کے لیے، انہیں موت سے بچنے کے لیے کتوں کا گوشت کھایا، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ اخبارات گواہ ہیں کہ کتوں کے گوشت کھا کر قبلہ اول کی آزادی چاہنے والے فلسطینی مسلمانوں نے جان بچائی، دلیں زبا کر کے انہوں نے ان کا گوشت کھا کے اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچائی، اور جب یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، یہ اشیاء بھی میسر نہ آئی، تو پھر فلسطینی مسلمانوں نے پوری دنیا کے علماء سے، پوری دنیا کے مفتیوں سے یہ درخواست کی، فتویٰ طلب کیا کہ کیا ہم جان بچانے کے لیے انسان کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا جبر، اتنا بڑا تشدد تاریخ میں آج تک نہیں ملتا۔ اور یہ تمام تر تخریب کاری، تمام تر بدماشی کرنے والے شیعہ عمل ملیشیا تھے، لیکن حد ہو گئی دھوکے کی، حد ہو گئی منافقت کی، کہ ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے آج پاکستان میں خمینی کے گماشت سے بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں میں شامل رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں۔ میں واضح طور پر کہوں گا کہ شیعت کا نہ بیت المقدس سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ اگر یہ واقعی قبلہ اول کی آزادی چاہتے ہوتے، فلسطینیوں پہ ظلم نہ کرتے، یوم القدس کا نعرہ سیاسی سٹنٹ ہے، یوم القدس کا نعرہ سازش ہے، یوم القدس کا نعرہ اپنے ظلم پہ پردہ ڈالنے کی، پردہ ڈالنے کا طریقہ وار بات ہے، یوم القدس کا نعرہ مسلمانوں میں گھس کر منافقانہ طور پہ کفریا کا آپ کو پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ شیعہ کیا اور بیت المقدس کی آزادی کیا؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیعت یہودیت کی شاخ ہے، شیعت یہودی نادی ہے، بیت المقدس میں بھی یہودی قابل ہے، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہودی یہودی سے بیت المقدس کی آزادی چاہ رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ لگتی ہوئی بات، ملتی جلتی بات یہ بھی کہتا جاؤں، اور تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا جاؤں، انجمن سپاہ صحابہ نے جب گلی گلی عام کیا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، گلیوں میں نعرے لگے، چوراہوں پہ نعرے لگے، ممبروں میں اعراب کی آوازیں اٹھی، اشتہارات اور پوسٹر سامنے آئے،
صدا گونجی، کراچی سے خیبر تک آواز بلند ہوئی کہ سنت کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں، تو سپاہ صحابہ کی اس تحریک، سپاہ صحابہ کی اس کارکردگی کے سامنے شیعت سپر انداز ہوئی، شیعت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اسے پھر اپنے آپ کو ایک مرتبہ مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے منافقانہ چال چلنا پڑی. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پرانا نعرہ چھوڑ کر عنوان یہ رکھ لیا گیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں. کیا جس دن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جماعت بنی تھی اس دن قرآن نہیں تھا؟ جب اس کے دفاتر قائم ہوئے تھے اس دن قرآن نہیں تھا؟ جب اس کی شاخیں قائم ہوئی تھیں اس دن قرآن نہیں تھا؟ جب اس کے یونٹ قائم ہوئے تھے اس دن قرآن نہیں تھا؟ پہلے تو گلی گلی چھوڑ تھا نفاذ فقہ جعفریہ، آج وہ پرانا نعرہ چھوڑ کر، پوری جماعت چھوڑ کر، اس کے دفاتر ختم کر کے قرآن و سنت کا نعرہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور 6 جولائی کو قرآن و سنت کانفرنس کے عنوان سے ملک میں مزید منافقانہ طور پہ سازش کرنے کا طریقہ کار جو اختیار کیا جا رہا ہے، میں باہر کہتا ہوں یہ سپاہ صحابہ کی یلغار ہے جس کے سامنے شیعت کو اب منافقانہ طور پہ قرآن کا انکار کرنا، اقرار کرنا پڑ رہا ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر اب ہم منافقت کی چال نہیں چلتے، قرآن کا اقرار نہیں کرتے تو یہ جماعت ہمیں لے جائے گی اور انجام کار ہمیں پاکستان کی عدالتوں اور اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیت قرار دلوا لیا جائے گا. اس لیے لین بدل لی اور قرآن و سنت کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیجئے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ زندہ زمین میں دفن کر دی گئی. تو کیا آپ اس سے یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ شیعت منافقت کا نام ہے؟ اس کا کوئی دین اور ایمان سے تعلق نہیں. جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں منافقانہ راستہ اختیار کر لیں. آج دیواری شیخ کی جا رہی ہے قرآن و سنت کانفرنس، قرآن و سنت ہفتہ نزول قرآن. کیا تمہیں آج 15ویں صدی میں ہفتہ نزول قرآن یاد آ؟ کیا تمہیں آج 15ویں صدی میں قرآن و سنت یاد آ؟ یہ جلغار ہے سپاہ صحابہ کی.
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ.
جس نے تمہیں مجبور کر دیا ہے کہ اب تم قرآن کا اقرار کرو منافقانہ طور پر تاکہ تم مسلمانوں میں شامل رہ سکو، ورنہ تم تو نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے تھے. اور اب یہاں تک شیعت بکھلا اٹھی ہے کہ پشاور سے 15 روزہ شیعہ کا ناقوس ذوالفقار رسالہ ڈپٹی کمشنر جھنگ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جھنگ توجہ فرمائیں، یہ ہیڈنگ قائم کر کے نیچے لکھتے کہ جھنگ کا فسادی ملا حق نواز، یہ سرخی آ رہی ہے. اور پھر اس سے اپیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسے اپنے شہر تک محدود کیا جائے اور اس کی زبان بندی کی جائے، کیونکہ یہ پورے ملک میں داخلہ بندیوں کا خیال نہیں کرتا. یہ لفظ لکھی اس نے،
شیر جنگ مولانا حق نواز
توڑتا ہے، قانون کا لحاظ نہیں کرتا، لہذا اسے اپنے شہر تک محدود کر دیا جائے اور اس کی زبابندی کر دی جائے. میں جب رسالے کی یہ خبر پڑھ رہا تھا تو ساتھ ہی شیعہ عقل کا ماتم بھی کر رہا تھا کہ اسی قلم کے ساتھ لکھتے ہو کہ یہ مختلف ضلعوں کی
داخلہ بندیوں کا لحاظ نہیں کرتا اور توڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی کرم کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جھنگ کو کہہ رہے ہو کہ اسے جھنگ میں بند کر دو, تو جب میں کسی اور ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی بات نہیں مانتا تو جھنگ تو میری سٹیٹ ہے. یہاں میں ڈپٹی کمشنر کی بات کیسے مان لوں گا, یا وہ مجھے اپنے ڈسٹرکٹ تک یا اپنے شہر تک محدود کیسے کر لے گا؟ میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ میں اس قسم کی کوئی پابندی کسی بھی ضلع میں اب گوارا نہیں کروں گا. قرآن و سنت کو, حکمت صحابہ کو بیان کرنا میرا پہلے کی بنیادی حق ہے, اور جو افسر مجھے اس سے روکے گا میں اس کے احکامات کو ٹکرا کر, اس کو جلا کر, ان کو پھاڑ کے ہر ضلع میں پہنچوں گا. نہ شیعت روک سکتی ہے نہ حکومت روک سکتی ہے. اور صاحب کہتا یہ کہ یہ شیعہ مسلمان اسلامی فرقے کو کافر کہتا ہے, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تم مسلمان اسلامی فرقے ہو اور ابو بکر عمر مسلمان اسلامی رہنما نہیں. اگر میں تمہیں کافر کہہ دوں تو میں فسادی ہوں, اور جب تمہارے گرو گنٹھال باقر مجسی نے حق الیقین میں یہ تحریر کی ہے کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن ظاہر کے اشارہ دوست عرب کافر, اس وقت تمہیں عقل نہیں آئی تم اس اپنے باپ کو فسادی کیوں نہیں کہتے ہو جو اسلام کے مسلمہ مقتداؤں ابو بکر عمر اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہہ رہا ہے؟ اگر تم مسلمہ اسلامی فرقے ہو تو ابو بکر عمر مسلمان کیوں, مسلمانوں کے رہنما اور قائد نہیں ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو نبی کے روشن نے آپ کے پہلو کے ساتھ آپ کی جنت میں سونے والے کیوں مومن مسلمان اور مسلمانوں کے رہنما نہیں ہے؟ اگر ابو بکر عمر کا ایمان تم تسلیم نہیں کرتے ہو, تمہارا ایمان ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ یہ اس میں فساد کی کون سی بات ہے؟ جو کرتوت تم خود کر چکے ہو اب اس کا خمیازہ بھگتو. تم نے دنیا جہان کی تمام گالی اصحاب رسول کو دی, سنیت کے ظلم کے پہاڑ توڑے, اپنے کرتوت کا خمیازہ خود بھگتو. اس میں میرے فساد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, میرا جرم اور قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے 50 سال بعد امام المناظرین رئیس القیاء راس المناظرین امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی کی تحریک کو زندہ کیا ہے. میرا کوئی اور جرم نہیں ہے, میرا کوئی اور قصور نہیں ہے. سنیت جو برف میں لگ چکی تھی اس کو بیدار کیا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنا کہ جتنا کلیئر نہیں جا سکتا. اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے, لاکھ لاکھ احسان اس کی کرم نوازی کہ جو سنیت برف میں لگ چکی تھی, ہتھکڑی سے ڈرتی تھی, جیل اور تھانے سے ڈرتی تھی, اس کے دل سے روب اس قسم کی چیزوں کا نکل چکا ہے اور وہ بیدار ہو چکے ہیں. اور جس سنیت کے متعلق میرے خطیب یا میرے مذہبی رہنما کا تاثر یہ قائم ہو گیا تھا کہ سنیت ختم ہے, یہ کوئی شے نہیں ہے, وہ تاثر الحمدللہ بہت قلیل عرصہ میں ہم نے زائل کر دیا ہے. اس کی تازہ مثال گزشتہ رات کی ہے, ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے میرا داخلہ بند کر رکھا تھا شام 6 بجے. جب وہاں استقبالیہ جلوس نکلا, پولیس دیوار بن کے سامنے آ گئی, ہم جن سپاہی جیسے گویا بارڈر ہو دیوار بن کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کے جنگ کے ساتھی وہاں موجود تھے, گڑھ مہاراجا کے موجود تھے, یہ گواہ ہے اس بات کے. دیوار بن کے سامنے کھڑی ہے پولیس اور اسے سپاہی صحابہ کے کارکن ان لفظوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ ورنہ گاڑیاں تمہارے اوپر سے گزار دی جائیں. ایک ایک کر کے پولیس نے اپنا حلقہ توڑا, جلوس سے پہلے صحابہ جلسہ گاہ تک پہنچا. رات کو تقریباً 50,000 کے مجمع سے آپ کے کارکن نے کھلی فضا میں
Yeah.
پامال کروا چکا ہے، سنی اپنے حقوق برباد کروا چکا ہے، اب ہم اپنے ان حقوق کو جرات اور قوت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. نہ کریں حاصل اونچی آواز سے. 47 سے لے کر آج تک اہل سنت کا مذہب یا کون سا قبول تسلیم کیا گیا ہے؟ نصاب تعلیم صحابہ کے خلاف سکول اور کالجز میں زہر اگل رہا ہے. زکات و عشر کے مسئلے میں حکومت نے ہمارے مطالبے کو نظر انداز کی ہے. ماتمی خنجر بار بردار جلوسوں کی پابندی کے مطالبے کو بھی حکومت نے کوئی وزن نہیں دیا. حکومت ایک اقلیت کو نواز کی چلی آ رہی ہے اور اکثریت اپنے مذہبی حقوق پامال کرواتی چلی آ رہی ہے. اب سنی کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی حقوق کو حاصل کرے. حق ہے سنی اکثریت کو کہ وہ پاکستان کو سنی سٹیٹ قرار دلوائے. حق ہے سنی اکثریت کو کہ وہ اس ملک میں ایسا قانون بنوائے کہ جس کے بعد اصحاب رسول کے تبر راضی نہ ہو سکے. اور الحمدللہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو آج قرآن و سنت کانفرنس کے عنوان سے منافقانہ طور پہ ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کا قرآن پہ کتنا ایمان ہے یہ میں آپ کے سامنے بارہا واضح کر چکا ہوں. مزید جب ضرورت پڑے گی واضح کروں گا. آج اتنا پھر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد جو منافقین قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے کر کے پبلک کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس کے بعد سپاہ صحابہ پاکستان کی زمین پر تاریخ ساز کانفرنس مینار پاکستان سے کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ جی آپ کتنا قرآن آج ایک محتاط اندازے کے مطابق اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ مینار پاکستان پر کانفرنس کے لیے سپاہ صحابہ کے کارکن جو جوش جذبہ اور تیاری میں لگ گئے ہیں، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مینار پاکستان پر 25 لاکھ سنی مسلمانوں کا اجتماع ہوگا. سامعین محترم، میں نے یہ چند باتیں بیت المقدس اور معراج سے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ذکر کی، چونکہ بات کی بلا اول اور بیت المقدس کی آ گئی تھی.